بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح خیر ناظرین، پروگرام نسیم زندگی میں آپ سب کو بہت 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 خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خورم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں،
اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سلام عرض کرتے ہیں اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں، اور جی ایک زبردست گرما گرم سا پروگرام آپ کے لیے لے کے آ گئے ہیں ہم لوگ دوبارہ سردیوں کے موسم میں۔
سردیوں کے موسم میں، اور ہم باقاعدہ طور پر 2015 میں جو ہے وہ قدم رکھ چکے ہیں۔
وہ یہ تو میں بھول گیا تھا، بڑی اہم اپنی بات بتا دی۔ ایسے تو صبح اتفاق میں ایس ایم ایس دے رہا تھا اپنے دوستوں کو، لیکن یہ جو پروگرام میں آ کے مجھے بھول گیا۔ جی بالکل، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ 2015 بھی پچھلے سالوں کی طرح، البتہ اگر پچھلے سال آپ کے اچھے نہیں گزرے تو 2015 انشاءاللہ خوشیوں سے اور خوشخبریوں سے، نیکیوں سے اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرا رہا ہے۔
بالکل، 2015 ہمارا میلادی سال ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ اس سال کا جو ہے آغاز کرتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، ہماری نیت جو ہے وہ اچھی ہو، اور دل پہ ذرا سی جو دھول آ گئی ہے کینے اور بغض کی، اگر ہم کسی سے بالکل ناراض ہیں یہی چیزیں، تو اس کو ہلکا سا جھڑک کر جو ہے اپنوں سے ملیں اور اپنے جو رشتے ہیں ان کو اور مضبوط بنائیں۔
بالکل، ایسے ہی بہانے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہر خاص دن جو بھی ہے ایک بہانہ ہے، ایک نئی شروعات کا۔ تو اس لیے آج کا دن بھی بہانہ بنائیں، اور جو گناہ کیے، جو برائیاں کی ان کو ختم کر دیں، معافی مانگیں دوستوں سے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ منصوبہ بندی کریں۔
بالکل، اپنی زندگی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے گول یا کو کس منزل پر پہنچنا ہے،
ایسا ہی ہے۔
بالکل، اور ناظرین ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے، چلتے تو پروگرام کی طرف واپس آ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے تعلیم کی اہمیت، آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے، آپ کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں۔ وائبر اور واٹس ایپ کے نمبر جو ہے جلدی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، اس کے علاوہ ہمارے لائیو اسٹوڈیو کا جو آپ کال کر سکتے ہیں اس کے نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ facebook.com/SUT Morning Show جو ہے ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے۔ اتنے سارے رستے میں نے آپ کو بتا دی، بس ہم ایک کلک کی دوری پر جو ہے،
بالکل ٹیپس ہو گئے ہیں آپ کو، یہ سارے رستے، فون نمبر سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یا نیچے، میں موکی کو نمبر نیچے آ جاتا ہے، اس لیے میں جو ہے اس کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بہرحال وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام نسیم زندگی کا، تحفے کا، جو ہم آپ لوگوں کو صبح سویرے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی، آپ لوگوں کا دن بہتر ہو جائے۔
بالکل، تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ایک بابرکت اور بہترین فرمان، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان سے خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔
محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں، اور ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ محترم مہمان کون ہوں گے۔ جی خورم
جی، قصور صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ، اور وہ ہمارے ہفتے کا موضوع تعلیم کی اہمیت، اس کا نچوڑ نکالیں گے
انشاءاللہ۔ اور میں اپنے محترم ناظمی کو لے چلوں گی امریکہ، جہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر اندرابی صاحب موجود ہوں گے، اور طب کی دنیا میں کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں وہ اس سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔
جی تو بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو آج کا پروگرام دیکھتے رہیے گا، اور ایل سی ڈی کے سیکشن میں بھی جو حصے میں بھی ہیں رباب، کچھ
میں مزیدار باتیں لے کے آیا ہوں۔
چلو یہ تو زبردست ہو گیا، آج تو پھر آج کا پروگرام جو ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔
انشاءاللہ
وقت ہوا ہے ورزش کرنے کا، جان بنانے کا،
تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیس، اس کے بعد اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خدا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جتنے پروگرامز ہیں ان کو غور سے دیکھا ہوگا، ورزش کر رہے ہوں گے۔ اب ہم ایک اور ورزش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ، بیٹھتے ہیں زمین پہ، پلاٹس کی جتنے بھی سٹیپس ہم بیٹھ کے انجام دیتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارے کمر گھٹنے اور دونوں پنجے ایک لیول پہ ہونے چاہیے. ابھی اپنی کمر کو ڈھیلا رکھیں گے, دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ران کے نیچے رکھیں گے, سانس لیں گے اور سانس چھوڑنے کے ساتھ اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. اگر اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے اس انداز میں تو پھر اپنے دونوں پنجوں کو پیر سے دونوں پنجوں کو زمین سے اٹھا لیں اور ان کو سیدھا کر لیں. دونوں ہاتھ رانوں کے نیچے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت کمر کو سیدھا کریں گے, دوبارہ سانس چھوڑیں گے, دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور اپنی کمر کو سیدھا کریں گے, کمر کو سیدھا کریں گے. اس ورزش میں بھی جب ہم اپنے سانس کو چھوڑیں گے تو ہمارا پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے, سینہ باہر کی طرف نکلا ہونا چاہیے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ران کے نیچے سے نکالیں گے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف لے کے آئیں گے, کمر ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے, دوبارہ سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, سینہ ہمارا نکلا ہونا چاہیے, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے ہماری کمر. پھر دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف لے کے آئیں گے اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے, سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ باہر, کمر بالکل صاف کریں گے, اپنی سیدھی کریں گے, سینہ بالکل باہر نکلا ہونا چاہیے, پیٹ نکلا ہوا, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل سامنے رکھیں گے, دونوں کندھے ہمارے سیدھے ہونے چاہیے اور ہاتھ ہمارے کندھوں سے اوپر نہ ہو. اور یہ ہماری تھوڑی اس سٹیپ میں نہ اوپر کی طرف جائے گی نہ نیچے کی طرف, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے اور ہمارے دونوں ہاتھ بھی ہمارے کندھے کے لیول تک ہونے چاہیے. لیکن صرف ہمارا پیٹ اور ہماری جو کمر ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, جب ہم اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا ہاتھوں کو 45 ڈگری کے لیول تک اوپر بھی لے کے جائیں گے. یہ نیکسٹ سٹیپ ہے اس ایکسرسائز کا. جو بھی آدمی یہ ورزش کرے وہ اپنی توانائی کے حساب سے اور جتنا ہاتھوں کو اوپر لے جا سکتا ہے اور جتنی سختی برداشت کر سکتا ہے اتنی ورزش کریں. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, کمر بالکل سیدھی, سینہ نکلا ہوا, پیٹ اندر کی طرف, سانس چھوڑتے وقت دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے, اگر پیر سیدھے نہیں رکھ سکتے تو پیروں کو اٹھا لیں گے. اب ہم ہاتھوں کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد اوپر لے کے جائیں گے, دوبارہ نیچے لے کے آئیں گے, دوبارہ ہاتھوں کو ہم اپنے ران کے نیچے لے جائیں گے. ایک دفعہ اور اس ورزش کو دہراتے ہیں, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم اپنی کمر کو سیدھا کریں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے, سانس لیں گے, اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ دیکھیں 45 ڈگری کا, اس میں 45 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے, دوبارہ ہاتھوں کو نیچے لے کے آئیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دقت سے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا, اس ایکسرسائز کو دیکھا ہوگا اور آپ ہماری ساری ایکسرسائزز کو دیکھ رہے ہوں گے, ہر اسٹیپ کو دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے لیے صحت و سلامتی کے آرزو کے ساتھ خدا.
جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. اور خورم آپ کو ایک اور زبردست بات بتاتی ہوں, آج 9 ربیع الاول ہے. جی ہاں, اور آج جو ہمارے تمام شیعہ جو ہندوستان اور پاکستان میں ہیں وہ اپنے کالے کپڑے, یعنی جو محرم اور سفر کے جو اعضاء سے ہے, نکل کر اپنے کالے کپڑے نکالتے ہیں. تو اس سلسلے میں اپنے ناظرین کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں. اور ایک چیز اور جو ہم نے یہاں پہ مبارکباد دینی ہے, یہ عظیم دن امام زمانہ کی امامت کا جو ہے وہ پہلا دن ہے.
زبردست, بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا آج جو ہے ان کی امامت کا پہلا دن ہے. اور اس سلسلے میں ہم سب آپ کو سہارٹی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ آج کے دن, جیسے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, آج کے دن کو بہانہ کیا جائے تاکہ گناہوں سے بھاگ جائیں ہم لوگ, دور ہو جائیں. بالکل
بالکل. یہاں پر ہمارے جو محترم ناظرین نے بہت ساری ہمیں نئے سال کی اور جو آج 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے اس سلسلے میں بہت ساری مبارکباد پیش کی ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ ایک شعر میں پڑھتی چلوں گی. نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے, نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے, خدا کرے یہ نیا سال سب کو راس آئے. یہ محمد حسین نجفی صاحب نے ہمارے لیے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ,
بہت شکریہ.
رباب نے آج تو 9 ربیع الاول باقی طور پہ 9 ربیع الاول آپ نے بنا لیا.
جی بالکل,
ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. چلیں چلتے ہیں. کیا خیال ہے جی, امریکہ جانے کی اجازت ہے؟ اگر آپ کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں تو ہم امریکہ چلے جاتے ہیں.
ضرور ضرور چلتے ہیں امریکہ, جہاں پر ڈاکٹر یاسر اندرابی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. آپ کو کہتے ہیں 9 ربیع الاول کی اور نئے سال کی آپ کو بہت بہت مبارکباد ہم دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ اب طب کی دنیا سے آج ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں.
تو اب ہم اگر آج ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو 2014 کی پہلے اگر ہم بات کریں تو جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورا ٹیکنالوجی سے بھرپور ایک سال تھا. ایبولا بیماری شروع ہو گئی, اس کی ویکسینیشن جو ہے اس میں کامیابی حاصل, اسی طرح سے ڈائبٹیز کے بلڈ ٹیسٹ اگر ہم بات کریں, یا جو بلڈ ٹیسٹ جو ہم ایک خون کے قطرے سے جو اب ہم بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کی بات کوئی بھی کینسر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کافی ریسرچ ہو گئی. تو اب جب 2015 میں ہم آ رہے ہیں تو اس سال ہم کیا چیزوں کو جو ہے پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیا کن چیزوں پہ کام ہوگا اور کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے جو اب آگے 2015 میں بڑھے گا. تو تین چیزیں جن کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ہوگی جو چل بارے میں آپ سے پہلے بھی سنا ہوگا. جو دیکھیے جب کسی پیشنٹ میں برین اسٹروک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں ٹریٹمنٹ کی ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی ایک منٹ میں اسٹروک ہونے کے ایک منٹ بعد ہر ایک منٹ 20 لاکھ برین سیل جو ہے خراب ہو جاتی ہے.
اچھا, ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بہرحال ڈاکٹر یاسر اندرابی ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ڈاکٹر صاحب ہارورڈ یونیورسٹی سے. یہاں پر ہم ایک مختصر وقفہ لیں گے جب تک ہم اسے دوبارہ رابطہ کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں جائیے گا نہیں.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر قاسم رضا صاحب نے ہمیں ایک میسج بھیجا ہے, لکھا ہے میں آپ کا پروگرام جو ہے 4 سال سے دیکھ رہا ہوں لیکن پہلی بار جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں پروگرام میں, شریک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور انہوں نے ہمارے پروگرام
پر زیادتی کی ہے نا ہمارے سے تھوڑی بہت,
اور بس وہ کہتے ہیں میں یعنی دیکھنے والا تھا لیکن اب میں جو ہے وہ واٹس اپ اور وائبر کے ذریعے جو کہ ٹرانسمیشن جو یہ سسٹم ابھی شروع ہوا ہے.
اچھی بات ہے.
جی ہاں,
اچھا یہاں بھی یہاں تک بات ہوئی ہے ہماری, ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے چند بار ہمارے سے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر ہمارے ناظرین ہمیں باقاعدہ طور پر وائبر واٹس ایپ فیس بک پہ اپنے پیغامات بھیجتے رہیں تو ہم لوگ اپنے پروگرام کے بہت سے مختلف جو حصے ہم دکھاتے ہیں ان کو ختم کر کے ہمارا اپنے ناظرین کے سب پیغامات بھی پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے کہا پروگرام نسیم زندگی ہمارے ناظرین کا پروگرام ہے, تو وہ جتنا آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اچھی اچھی باتیں تو
ہمارے ناظر تصاویر وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں. بالکل, یعنی یہ مت سوچے کہ ہم نہیں دیکھتے, ہم ضرور دیکھتے ہیں. جس طرح ابھی یہاں پر ہمیں جو ہے امداد اللہ صاحب نے گڈ مارننگ اور صبح خیر اور بہت ساری اور بہترین تصویریں ہمیں بھیجی ہیں. ایک شیئر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پہ شیئر کیا ہے, میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور بالکل یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے ناظرین جو ہمارے میسیجز بھیجتے ہیں کہ آڈیو میسیجز بھی ہوں, ہم ان کو سنتے ہیں یا بعد میں جو ہے وہ جو ایک سیگمنٹ بنا کے ناظرین کو سنا سکتے ہیں.
بالکل, کوشش ہماری یہی ہوگی. بالکل, اور ہمارے ساتھ رہیے گا بہرحال اس سلسلے میں. تو ابھی ہمیں بتا دیا جائے کہ اگر ہم لوگ امریکہ سے رابطہ کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر یاسر اندرابی آپ کی خدمت میں, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں بھی آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ جاری رکھ سکتے ہیں اپنی.
آپ اندازہ کر سکتے ہیں स्ट्रोक होगा और फिर तक हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे, हॉस्पिटल में फिर उनको डायग्नोज किया जाएगा कि ये स्ट्रोक है और इसमें ट्रीटमेंट जब शुरू कम से कम डेढ़ से दो घंटे
ڈاکٹر صاحب کی آواز ہمارے تک معذرت چاہتے ہیں ہم اپنے ناظرین سے. بہرحال آواز ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہمارے تک پہنچ رہی تھی اور دوبارہ ہم لوگ بارے کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں. انشاءاللہ ہمارا رابطہ جیسی ہوتا ہے ہم آپ کو ان کی طرف لے کے جائیں گے
انشاءاللہ. اور خورا میں ناظرین کی خدمت میں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ 9 ربیع الاول کو جو ہے ہم عید زہرا سلام اللہ علیہ بھی کہتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان میں اس یعنی نام سے بھی یہ عید مشہور ہے. تو ایک بار پھر اپنے محترم ناظرین کے خدمت میں اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرے خیال سے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد جو ہے پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. وائبر اور واٹس ایپ پر ہم آن لائن ہیں. آپ کے میسیجز, آپ کے کمنٹس کے ہم بے صبری سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کا حصے کا جہاں خرم ہمارے محترم مہمان کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. جی خرم,
بہت شکریہ رباب. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جیسا اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں قصور صاحب ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں ناظرین, اور ہمارے ہفتے کے موضوع کا نچوڑ ہم لوگ انشاءاللہ نکالیں گے ان کے ساتھ. تو چلتے ہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. قصور بھائی کیسے ہیں آپ؟
جی اللہ کا شکر,
سلام عرض کرتا ہوں آپ کے. ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ قصور بھائی آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اچھا قصور بھائی, تعلیم کی اہمیت اس پہ بات کی ہم نے پورا ہفتہ, اس کا مذہبی پہلو ہم نے اٹھایا کہ ہمارے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا, اہل بیت نے کیا فرمایا, اس پہ بات کی. پھر مختلف زاویوں سے ہم نے جیسے ورچوئل یونیورسٹی کے سلسلے میں بھی بات کی, اخلاق کا ہونا, تعلیم میں کس قسم کی تعلیم حاصل کی جائے, یہ بارے یہ سارا ہمارا چلتا رہا. آخری میں جو آج کے دن ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے, کیا ضرورت کیا ہے تعلیم کی, اور یہ کہاں لے کے جا رہی ہے ہم لوگ, کس ذہنیت سے ہم تعلیم کی طرف جائیں؟ اس ذہنیت سے جائیں کہ ہم نے ڈگری لینی ہے, جاب کرنی ہے, اس ذہنیت سے ساتھ جائیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, اس ذہنیت کے ساتھ جائیں کہ ہم نے ایک مذہبی اسکالر بننا ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن نہیں ہے ان ساری چیزوں؟
جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو تعلیم کا لفظ جب ہم اس کو عربی میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کو مصدر کہتے ہیں.
اچھا,
علامہ یعلم تعلیم تو یعنی علم سے ہے. علم اصل ہدف جو ہے وہ علم ہے.
اچھا,
جو انسانیت کا ہدف ہے, جو انسانیت کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے وہ علم ہے. تعلیم وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم علم دیتے ہیں. لیکن آج کل کے مفہوم میں علم اور تعلیم کو دونوں یعنی مترادف لیا جاتا ہے, لہٰذا تعلیم سے بھی وہی علم ہی مراد لیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں یعنی علم
حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے,
یہ چیز ہے. باقی رہی کہ تعلیم کی ضرورت کیا ہے, تو اس پہ علمی اپنا دینی پہلو سے بات کی جاتی ہے کہ ہر دین جو ہے اس نے کس حد تک اس کو اہمیت دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان دیندار نہ بھی ہو, سیکولر ہو یا کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو, تو دین سے ماورا, دین کو قبول کرنے کے باوجود بھی وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ اس دین کو قبول نہیں کرتا لہٰذا علم بھی میرے لیے اہمیت کا حامل نہیں.
اچھا,
ہے تعلیم بہت ضرور. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کی اندرونی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہے.
ٹھیک ہے,
دوسرے الفاظ میں انسان کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے, ان کو سامنے لے کے آتی ہے. لہذا تعلیم جو بھی ہو, چاہے وہ دینی تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو یا اخلاقی تعلیم ہو, میں البتہ تھوڑا سا ان میں کہتا ہوں کہ جو دنیاوی تعلیم ہے جس کو ہم جدید تعلیم سے تعبیر کرتے ہیں, جدید تعلیم دنیاوی جو ترقی ہے, جو پیش رفت ہے, اس کو اس تک ہمیں پہنچاتی ہے. دوسرے الفاظ میں جو زندگی کی سہولیات ہیں ہم اس کو اپنے ہاتھ میں اس تعلیم کے ذریعے لے آتے ہیں. لیکن انسان جتنی بھی ترقی کر لے دنیاوی تعلیم کے ساتھ, اگر وہ دینی تعلیم سے دور ہے تو وہ یا اخلاقی تعلیم سے دور ہے تو وہ ممکن ہے ترقیوں کی راہ پہ پہنچے. جتنا معاشرہ ترقی کرے گا اتنا فساد بھی معاشرے میں آئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دینی تعلیم سے دور ہے یا اخلاقی اقدار سے دور ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ترقی بھی کرے اور معاشرے میں بدعنوانی نہ ہو, بی راہ روی نہ ہو, اس طرح کی چیزیں, یعنی ایک پاک معاشرہ ہو, سالم معاشرہ ہو یا اصلاح شدہ معاشرہ ہو جس کو آپ کہیں, تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو, جدید تعلیم جس سے ہم کہیں گے, اور دینی تعلیم بھی ہو, اور اخلاقی تعلیم سب سے مہم ہے.
ٹھیک ہے,
لہٰذا اخلاقی تعلیم بھی ہر آدمی سے ہم حاصل نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے,
وہی معلم, وہی استاد, وہی ٹیچر ہمیں اخلاقی تعلیم دے سکتا ہے جو اخلاق کی اقدار سے آگاہ ہو جس نے خود اس مرحلے کو طے کیا ہو. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ان تینوں قسم کی تعلیمات کا ایک بہترین امتزاج ہو تو اسی صورت میں ہی ایک معاشرہ جو ہے وہ ترقیوں کی راہ.
قصور بھائی بہت شکریہ, آپ سے گفتگو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ناظرین آپ لوگ وارد گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں قصور بھائی سلوی صاحب کی, یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن ہم لوگ یہاں پر چلیں گے رباب کی طرف, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں پر لے کے جا رہی ہیں. جی رباب
بالکل خورم, آپ کی گفتگو ضرور جاری رہے گی, لیکن ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر میں سید حسن صاحب کا, سید حیدر مشتبہ نقوی صاحب کا, کاظم رضا صاحب کا اور محسن صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں کمنٹس بھیج رہے ہیں اور کچھ تصاویر انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین یہاں ہم لوٹیں گے خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم
بہت شکریہ رباب جی. بالکل اگر ہمارے ناظرین کے کوئی چیز ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے موضوع کے سلسلے میں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی. قصور صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. چلتے ہیں لوٹتے ہیں قصور بھائی کی طرف. قصور ایک سوال یہاں پر میں پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ علم آج کل علم حاصل کیا جا رہا ہے ڈگری کے لیے اور جیسے کہ آپ نے کہا زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے, تو کیا یہ علم ہمیں ہماری وہ جو علم کی پیاس ہے, البتہ پہلے تو یہ بتائیں علم کی پیاس ہے بھی صحیح ہے صرف جو ہے وہ ڈگری کی پیاس رہ گئی ہے جاب کی پیاس رہ گئی ہے؟
دیکھیں جی ہے آج بھی علم کی پیاس اور علم کی تڑپ لوگوں کے دوران درمیان ہے, لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ آیا اس علم کی جس کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہے اس کے لیے ہم نے وسائل فراہم کیے ہیں کہ لوگ اس حقیقی علم تک پہنچے یا نہیں. ہم جتنی بھی سہولیات دے رہے ہیں وہ اسی حوالے سے دے رہے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی ڈگری ان کا ہدف ہو. ڈگری تو آ ہی جاتی ہے, انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو ڈگری آ جاتی ہے, ڈگری اتنے آخر میں آنا
ہی ہوتا ہے
جی. لیکن ہمیں اپنا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چڑھائیں. جب یہ چیز آتی ہے تو ڈگری کے ساتھ ساتھ پھر انسان جو ہے ایک کامل انسان ہم معاشرے کو سپرد کر سکتے ہیں, اور وہ معاشرہ جب اس طرح کا لوگ جو ہیں جو اخلاقی طور پہ بھی ایک اچھے اقدار کے مالک ہوں گے اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہوار ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب وہ کسی فیلڈ میں آئیں گے تو پھر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں رہے گی. وہ اپنے کام میں اور ایک لگن کے ساتھ کام کریں گے, اور دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ مخلص ہو کے, اور جب بھی کوئی آدمی مخلص ہو کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو پھر معاشرے کو ترقیوں سے نہیں روکا جا سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا قصور بھائی کہا جاتا ہے کہ علم بے شک وہ ڈگری کی حصول کے لیے بھی ہو, جاب اچھی جاب کے لیے بھی ہو, لیکن ایک بہترین انسان کی عقل میں ذہنیت میں سوچ میں لاتی ہے علم, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟
کوئی شک نہیں ہے, علم خود کہتے ہیں کہ نور ہے, اور جب کسی جگہ پہ نور پہنچ جائے تو روشنی تو ہوگی نا.
ٹھیک ہے.
یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس روشنی سے کس طرح کا استفادہ کرتے ہیں. علم بذات خود جو ہے ایک نور ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ ایک حدیث ہے, اگرچہ اس پہ مسلمانوں کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اس کے ذریعے کہ ہر مسلمان پر علم کا حصول واجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان پر واجب ہے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی جگہ جہاں بھی علم, آج آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جائیں اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ تمام علوم جس کو ہم آج کی اصطلاح میں جدید علوم کہتے ہیں ماڈرن علوم, ان کی جو بنیاد ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں نے ہی رکھی ہوگی. مسلمانوں نے علمی ترقیاں کی ہیں, ان علوموں کی بنیاد رکھی ہے, لیکن آج یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم علم میں تھوڑا پیچھے چلے گئے ہیں اور دوسری قومیں ہم سے آگے چلی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ اپنی اس میراث کو پانا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ جب ہم اپنی علمی میراث یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ سپارا ہوتا ہے.
بالکل.
تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس میراث کو حاصل کرنا ہوگا پوری لگن کے ساتھ, پوری تندوہی کے ساتھ جو ہے ہم علم حاصل کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم باقی اقوام سے پیچھے رہ سکیں.
اچھا قصور بھائی یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے جو ہے ماضی کی ایک مثال یہاں پر درمیان میں لائے, اس وہ جہاں تک مجھے احساس ہوتا ہے اور میرا علم ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ماڈرن علم کو مذہبی علم سے دور نہیں رکھا جاتا تھا, یعنی کچھ ایسا لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں, مکس تھیں.
جی
اخلاق, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, اپلائیڈ کیمسٹری, یہ چیزیں اور اس کے ساتھ دینی تعلیم, قرآن کی تعلیم احادیث، یعنی ان کو علیحدہ نہیں سمجھا جاتا تھا جیسے آج علیحدہ کر دیا گیا. یہ تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا ہوا، کیا یہ ٹرانزیشن کیسے آئی ہے، کیوں علیحدہ کر دیا؟
کوئی شک نہیں ایسا ہی ہے. آپ اگر ہمارے ماضی کے جو مدارس تھے
جی
ان کو دیکھیں، مثلا ایک نصیر الدین طوسی نے جو رسدگاہ بنائی تھی مراغہ میں، آپ اس ایک ہی مثال لیں
جی،
ایک آپ کہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی دانشگاہ تھی وہ اسلامی،
اچھا
جس میں ستارہ شناسی کے بارے میں بھی اس میں علم پڑھایا جاتا تھا، جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا، طب بھی پڑھائی جاتی تھی، یعنی وہ تمام علوم جو اس دور میں رائج تھے، مروج علوم جنہیں کہتے ہیں، تو اس میں صرف دینی تعلیم نہیں تھی
بلکہ
دنیاوی علوم جو تھے وہ پڑھائے جاتے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایک مثبت پہلو تھا، ان تمام علوم کا جو خوبصورت امتزاج تھا، اسی وجہ سے ہم جو ہے ایک عالم، ایک دانش مند جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے جاتا تھا
جی.
لیکن بعد میں ہوا ایسے ہی، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں، تو لارڈ میکالے نے پہلا جب یہ سسٹم دیا تھا تو اس سے ہی کم از کم انڈیا اور پاکستان کی حد تک جو ہے ہمارا سسٹم جدا ہو گیا. اس سے پہلے ہمارے مدارس میں دینی دنیاوی تعلیم دونوں اکٹھی
ہوتی،
اس کے بعد ہوا ایسا کہ دینی تعلیم کے لیے صرف مدارس رہ گئے اور دنیاوی تعلیم جو ہے آج کی موجودہ یونیورسٹیوں میں آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے دانش مند آئے انڈیا میں، پاکستان میں، جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو موجود اپنا جدید تعلیم ہے اس کو اپنے دینی مدارس میں بھی رائج کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ جو جدید علوم ہیں اس سے بھی آگاہ ہوں گے، اور اس وقت وہ معاشرے میں اپنا مثبت جو رول ہے وہ پلے کر سکیں گے،
پلے کر سکتے. ٹھیک. اچھا قصور بھائی، یہ آپ نے کہا ہے کہ انگریزوں نے سسٹم ہمارے ہمیں پیش کیا. اچھا، یہ انگریزوں نے سسٹم پیش کیا ہے یا ہم لوگوں نے جب مدرسے بنانے شروع کر دیے علیحدہ کہ جی ہم لوگ یہاں پر اسپیشل قسم کی مذہبی تعلیم دے رہے ہیں؟ البتہ وہ بحث علیحدہ ہے کہ ان مدرسوں میں وہ کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ایک خود ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کو اس کا سٹینڈرڈ بنانے کی ضرورت ہے. کہ تو یہ دونوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ مجھے کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جی ہم نے جب مدرسے بنانے شروع کر دیے تو وہ خود بخود علیحدہ ہو گیا. ہم نے کہا بھائی ہم ٹھیکے دار ہیں دین کے، تو ہم لوگ جو ہے دینی تعلیم حاصل کر، یونیورسٹی والے جو ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں.
دیکھیں جی، دونوں اپنے اپنے مثبت پہلو ہیں.
ٹھیک ہے،
دینی مدارس جو ہیں اگر وہ فوکس دین پہ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک مثبت پہلو ہے، اور دنیاوی جو دوسرے ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کا بھی اپنا پہلو، لیکن ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے اندر آج دینی تعلیم ہم دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
چونکہ وہاں پہ کسی حد تک جو ہے وسائل فراہم ہیں.
ٹھیک ہے،
لیکن جو دینی مدارس ہیں وہ اس حد تک فیسیلیٹیڈ نہیں ہیں کہ آپ، نہ وہاں پہ لائبریریاں بڑی ہوتی ہیں، نہ لیبوریٹریز ہوتی ہیں، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جس سے آپ دنیاوی تعلیم جو ہے، خاص طور پہ جو تجربی علوم تجربی جن کو آپ سائنٹیفک علوم کہیں، غیر سائنٹیفک علوم کے لیے تو لیبارٹری چاہیے ہوتی ہے، اور لیبارٹری ہمارے دینی مدارس میں تو نہیں ہے، یہ وسائل فراہم نہیں ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مشکل ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن ہم اپنی یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم کو ساتھ چلانے کے ساتھ چلا کے بہت حد تک جو ہے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں.
قصور بھائی، بات جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ خوب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور البتہ وسائل کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وسائل ہیں بھی صحیح، تو وہ اتنا رجحان نہیں ہے کہ آپ فزکس کیمسٹری کی لیبارٹری مدرسے میں بنائیں، کیونکہ وہ خود چاہتے ہی نہیں ہیں. بہت سے جو علماء ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بس یہ علم جو ہے یہ کافی ہے اور یہی علم ٹھیک ہے، بس آپ اور دوسری چیزوں کا ہمارے بچوں کو خراب نہ کریں، آپ ان کو آپ یونیورسٹی میں جو کریں. میرا سوال یہاں پر ہے کہ ہم نے کیوں اس کو علیحدہ اسٹیٹس دیا؟ آپ کہیں بھائی یونیورسٹی میں ہم نے یونیورسٹی کو بالکل علیحدہ کر دیا، تو ہم خود یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یونیورسٹی علیحدہ ہے، وہ اس کا اخلاق سے، اس کا مذہبی اقدار سے تعلق ہی نہیں ہے. مذہبی اقدار کسی نے سیکھنی ہے تو وہ مدرسے میں جائے.
جی جی، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. میں بتا رہا تھا کہ جیسے 1813 میں پہلا آرڈیننس جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جاری کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اور جو ہے ایک نئے سسٹم بنائیں گے. تو اس وقت اس سے پہلے مدارس میں دنیاوی دینی تعلیم
دونوں دی جائیں گے.
لیکن جب یہ ہوا تو اس وقت مدارس نے اپنا ہدف سمجھ لیا کہ ہم کسی طرح جو
دینی تعلیم
جو ہے یہ جو کلچرل وار ہم پہ، دوسرے الفاظ میں جو ثقافتی جلغار ہم پہ کر رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم دینی تعلیم کی طرف جو ہے اپنا فوکس زیادہ رکھیں گے،
اس کو بچا بھی سکیں،
اس کو بچا سکیں، تاکہ ہم کم از کم لوگوں کے دین اور اسلامی جو اقدار ہیں ان کو تو محفوظ رکھ سکیں. جب ان کا یہ ہدف ہوا تو اس وجہ سے مدارس سے دنیاوی تعلیم اٹھ گئی.
ٹھیک ہے،
اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی, کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹیاں موجود تھیں, دین اپنا سکول جو ہے وہ وجود میں آ چکے تھے, لہٰذا جو دنیاوی تعلیم حاصل کروانا چاہتے تھے وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, وہ مدارس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالتے تھے کہ آپ یہاں پہ دینی تعلیم کیوں نہیں پڑھا رہے, جب ان کے پاس متبادل جو ہے وہ ذریعہ موجود تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر لحاظ سے یہ جو لارڈ میکالے نے سسٹم ایجوکیشن کا وضع کیا تھا اس کو ہم اکثر جو ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ترقی کے بہت سارے جو امور ہیں انڈیا پاکستان میں وہ نہ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مدارس کو دیکھتے ہیں, مدارس بالآخر ان کے پاس بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے, عوام ان کو بہت بڑا پیسہ دیتی ہے, لیکن مجھے انڈیا پاکستان میں کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہو
تاکہ وہ زندگی میں جی بہتر طریقے سے زندگی کر سکیں,
جدید علوم سے استفادہ کر سکیں. لہٰذا چونکہ آج نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے سسٹم دیا ہمارے لیے ترقی کے لیے, یہ اس کا بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی اپنی مثبت پہلو ہیں اور ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا.
بہت شکریہ قصور عباس الوی صاحب, گفتگو آپ سے آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ قصور عباس الوی صاحب یہاں پر موجود ہیں. تعلیم کی اہمیت, تعلیم کو مختلف پہلوؤں سے ہم لوگ یہاں پر اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو آگے بڑھے گی لیکن ابھی چلیں گے رباب کے پاس. جی رباب,
بہت شکریہ خورم جی. ہاں آپ کی گفتگو آگے بڑھے گی لیکن ناظرین یہاں میں چلتی ہوں ایل سی ڈی کی طرف, اور میں آپ کے لیے کچھ جو ہے مزیدار کھانے پینے کی باتیں لے کے آئی ہوں. دھنیے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, دھنیے کے پتے جو ہیں وہ کھانے کو خوش ذائقہ جو ہے بناتے ہیں, اور میں آج آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بتاتی ہوں. دھنیے کے پتے اور بیج کھانے کے ذائقوں کو خوش ذائقہ بناتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں صحت مند بھی رکھتے ہیں. ماہرین کے مطابق میدے کو جو دھنیا کے جو پتے ہیں وہ میدے کو طاقت بخشتا ہے اور ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے. دھنیا انسولین کے اخراج کو بہتر کر کے خون میں شکر کی جو مقدار ہے اس کو کم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ دھنیے کو اگر آپ گرائنڈ کر کے اس کا شربت یا جوس بنا کے آپ پیتے ہیں تو آپ کی سینے کی جلن دور ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے جگر کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس کے علاوہ جن کو جو ہے پیشاب میں جلن کی شکایت ہو وہ دھنیے کا جوس پیئے, ان کی پیشاب کی جلن بھی جلد از جلد دور ہو جائے. لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دھنیا کی تو بات ہو گئی, اب ایک اور مزیدار چیز کی بات کرتے ہیں. جی ہاں, پیاز کی بات کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں پیاز کے بغیر تو خواتین کھانا بنا ہی نہیں سکتی. جی ہاں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لو, اس شہر کی تمام بیماریاں تم سے دور رہیں گی. اس کے علاوہ میں آپ کو پیاز کے فوائد بتاتی ہوں. پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے کیونکہ اس میں سلفائڈ کی جو مقدار ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے جسم میں کولیسٹرول لیول ہوتا ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے. پیاز کھانے سے آپ مختلف موسمی الرجی سے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی کوئی کیڑا ایسا مکھی یا شہد کی مکھی یا چونٹی وغیرہ کاٹ لیتے ہیں تو اس جگہ پر آپ پیاز کاٹ کر رکھ دیں, اس کی سوجن میں اور درد میں جو ہے کافی حد تک کمی آ جائے گی. جی ناظرین, یہاں میں لوٹوں گی واپس خورم کی طرف. اور جی خورم, ہمارے پاس ایک سوال بھی جو ہے وہ آیا ہے, اور امداد اللہ صاحب نے وہ سوال ہمارے لیے بھیجا ہے, اور سوال کچھ اس طرح ہے کہ انسانی قادرین جو ہے وہ کیوں کم ہو گئے ہیں. قصور صاحب سے سوال پوچھا ہے انہوں نے.
بالکل قصور صاحب سے ہم اس کا جواب لیں گے. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے قصور عباس الوی صاحب کے ساتھ تعلیم کی اہمیت کے سلسلے میں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ سوال کی طرف جائیں, رباب آپ نے پیاز کی بات کی, بالکل ایسا ہی ہے. سائنسی تعلیم بھی اب جا کر اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیاز اور دہی آپ جس نئے علاقے میں جائیں وہاں کی کھائیں تو وہاں مثلا کیونکہ اینٹی سیپٹک ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے, تو اس وجہ سے تو بہرحال یہیں پر ایک سوال تو قصور صاحب یہاں پر میں یہیں سے پوچھ لیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی کسی چیز کی کمی نہیں. دین اسلام کی بات کر رہا ہوں اور اس میں حقیقت ہے, اگر جن لوگوں نے تھوڑا سا احادیث اور فرمان قرآن کو اٹھا کے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو وہ آج جا کے اس نتیجے پہنچ رہے ہیں کہ جو باتیں آج سائنس میں کر رہی ہے وہ اس زمانے میں ان عظیم ہستیوں نے کر ڈالی, تو پھر کہاں ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا, کیوں جدا کر دیا؟
بہت افسوس کی بات ہے اس یہ کہ سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارا دین ایک کامل دین ہے
جی,
اور جب کوئی دین کامل ہو جاتا ہے تو وہ صرف دینی عبادات تک نہیں ہوتا, اس میں زندگی کا ہر پہلو آپ تلاش کر سکتے ہیں.
اسلام کی خاصیت ہی یہی ہے,
اسلام کی خاصیت زندگی یہ ہے کہ یہ تمام ادیان کا جامع ہے, یعنی سب کچھ جو پہلے ادیان میں موجود تھا وہ اس میں ہے.
بالکل, بے شک.
ابھی آپ دیکھیں, آپ کو کچھ ایسی کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, مثلا طب و امام الرضا, امام رضا علیہ السلام کی طب, یا باقی آئمہ سے کچھ ایسی, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے آئمہ دینی امور کے ساتھ ساتھ بہت سارے دنیاوی جو اپنا علوم تھے ان کے بانیوں میں سے ہیں, انہوں نے ان کو ایجاد کیا تھا اس دور میں.
بالکل.
تو یہ نہیں ہے کہ کمی نہیں ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ اصول تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں, چاہے قرآن ہو یا باقی کتابیں ہوں, لیکن ان اصولوں پر ریسرچ کرنے کے بعد آج کے جو مسائل ہیں ان کے لیے ایک نتیجہ اخذ کرنا, یہ تو ہمارا کام, مسلمانوں کا کام ہے.
تھوڑا سا
افسوس اس بات پہ ہے, اس بات پہ ہے کہ غربی جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کو کسی اور ہدف سے, نہ ہدایت کے لیے بلکہ انہی دنیاوی جو ان کی مسائل اور مشکلات ہیں یا تحقیقات ہیں اس سلسلے میں پڑھتے ہیں, اور واقعاً وہ ہم سے زیادہ جلدی وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں. جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دریافت کر لی ہے, ایجاد کر لیا, تو ہم مسلمان صرف اتنا کہنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو 1400 سال پہلے ہمارے امام نے فرما دی تھی یا قرآن مجید میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اصول موجود تھے, آپ اس وقت کہاں تھے جب وہ لوگ تحقیق کر رہے تھے اور آپ مسئلے میں تحقیق
استعمال نہیں کیا؟
جی بالکل. تو مسئلہ مشکل یہاں پہ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پہلے, ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو ہم ہدایت کا جنبہ بھی اس سے لیں گے اور آج کی مشکلات اور مسائل کا حل بھی ان سے ڈھونڈیں گے. تو لہٰذا پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ موجود تھی, بلکہ ہم خود ہی اس سے وہ نکالیں گے.
بالکل.
اور دوسرے لوگ ہماری پھر تعریف کریں گے.
بالکل زبردست قصور بھائی, بہت شکریہ. اچھا ایک اور چیز اکثر یہاں پر آج کل سننے میں ملتی ہے, کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی کی تعلیم بڑی جو ہے وہ کافی زیادہ سبجیکٹس ہوتے ہیں, بھاری قسم کی تعلیم ہے, سخت قسم کی تعلیم ہے, تو اس میں پھر جو ہے وہ کبھی کبھار اگر وہ اسلامیات کی کتاب وہ جو 3-4 صفحے کی ہوتی ہے عام طور پہ, اگر اس کو 3-4 صفحے کی بجائے 10 صفحوں کا کر دیا جاتا ہے تو شور مچ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, کیوں بڑھا دیا, ہمارا تو وہ فلاں سبجیکٹ ہے, یہ سبجیکٹ ہے, ہم نے یہ پڑھنا ہوتا ہے. کیا ایسا آیا حقیقت میں اتنا بھاری ہے؟ پہلے کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی نہیں؟ بس ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہم دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, وہ ایسٹرونومی کے بھی اسکالر ہیں, کیمسٹری بھی انہوں نے پڑھی, فزکس بھی پڑھی, میڈیکل بھی پڑھی, انجینئرنگ بھی, ریاضیات بھی پڑھی, تو یہ وہ لوگ جب کر سکتے تو ہم لوگ کیا صرف ایک سبجیکٹ پڑھنے کے قابل ہیں؟
کیوں نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ دینی علوم دیکھیں, واقعاً مشکل ہیں, اس میں اس حد تک ترقی اب ہو چکی ہے. پہلے دور میں سادہ تھے, یہی علوم تھے لیکن سادہ تھے, ان کے قوانین سادہ تھے تو ان تک انسان جو ہے جلدی پہنچ جاتا تھا. آج یہ پیچیدہ ہو چکے ہیں چونکہ ترقی بہت ہو چکی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شروع سے بچے کو دینی تعلیم کی طرف راغب نہیں کرتے. اگر شروع سے ہی مثلا جب وہ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا تو اسے اگر ہم دینی علوم سے آشنا کریں, خود ماں باپ اور ٹیچر جو ہے مسجد میں اس کو قرآن مجید پڑھایا جائے, حدیث سے تھوڑا سا آشنا کیا جائے, یعنی جو بچے کی ضرورت ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی دینی, تمام دینی امور پر آج جو ہے وہ نہیں کر سکتا, مگر وہ لوگ جو خصوصی طور پہ دین کی طرف آ جاتے ہیں ایکسپرٹ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب علم تفسیر بھی ہے, علم حدیث بھی ہے, باقی بہت سارے لغت بھی ہے, اس میں علم کلام بھی آ جاتا ہے, لیکن اتنا علم جو اس کی اخلاقیات پہ ایک مثبت اثر چھوڑ سکے وہ ہے قرآن اور حدیث کا علم ہے. تو اس حد تک اتنا علم جو ہے وہ اس کو بچپن میں ہی اس کو سکھایا جائے تاکہ بڑے ہو کر وہ بوجھ محسوس نہ کرے, اس طرح نہ کرے کہ مثلا یہ 10 صفحے بھی میرے لیے زیادہ ہیں. بہت آسان ہو سکیں گے اسی صورت میں جب شروع سے ہی بچے کو دینی تعلیم کی طرف راغب.
اچھا قصور, بچوں کی بات آپ نے کر لی, بچپن کی بات آپ نے کر لی, گھر کی بات ہوگی, یہ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر 3-4 سال کی عمر میں ایک بچے کو 2 یا 3 زبانیں ایک ساتھ سکھانا شروع کر دیں تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2-3 زبانیں اکٹھا سیکھ سکتا ہے. سوال جو میں یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر, ماں باپ, بڑے گھر کے, وہ ایز اے سورس بن سکتے ہیں اخلاقی تعلیم, ماڈرن تعلیم, ایک منبع, ایک سورس بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہم اس کو بھی ایک ایز اے روشنی کا وہ لے سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی روشنی پڑ رہی ہے اس بچے پہ.
بالکل لے سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں شرط یہی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اور خاتون یا عورت کی تعلیم جو ہے وہ خانوادگی اور معاشرے
کی
ہوتی ہے, جی گھرانے کی تعلیم ہے. تو اگر ایک خاتون واقعاً پڑھی لکھی ہو, ایجوکیٹڈ ہو, شروع میں اس نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے اپنا حصہ جو ہے لے رکھا ہو, تب وہ تربیت کرے گی جب بچے کی, تو حتماً اس کا اثر جو ہے بچے پہ پڑے گا اور اس وقت بچے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ان امور کو حاصل کرنا. آپ دیکھیں کہ اگر ایک عالم دین کا بچہ ہو نا, اگر وہ علم دین نہ بھی پڑھے تو وہ آدھا عالم دین ہوتا ہے, روزانہ گھر میں دین کی باتیں ہو رہی
ہیں.
اور ایک اگر انجینئر کا بچہ ہے گھر میں, تو عموماً اس کا والد یا اس کی والدہ جب بات کریں گے, دوسرے لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے, گھر میں ریسرچ کر رہے ہوں گے, جو کچھ کر رہے ہوں گے, تو وہ بھی آدھا انجینئر ہوتا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں یا باپ جس فیلڈ کے بھی ماہر ہیں ان کے بچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا علم جو ہے ان کو وراثت میں ہی مل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں اس علم کے بارے میں گھر میں موجود ہوتی ہیں, بچہ چاہے نہ چاہے کبھی کبھی وہی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے فرصت کے لمحے میں. لہٰذا والدین جو ہیں اگر دینی اور دنیاوی تعلیم سے انہوں نے حاصل کر رہی, کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس فیلڈ کی علم جو ہے وہ حاصل کرنا.
صحیح. اچھا قصور بھائی, آخری وقت ہمارے پاس اب محدود ہو رہ گیا, کیا آپ کے ذہن میں اس ٹائم پہ ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی نکات آپ کے ذہن میں ہے کہ اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟
نہیں, کامل نہیں ہے. ہمارے نظام میں ہیں مشکلات ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا دینی نظام ہے. دینی نظام ہم ایک طرف تو اس کو دین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہی دین ہے, حالانکہ وہ دین کا ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن ہم سب کچھ دین کی طرف. تو پھر وہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایک محدود, اب دیکھیں کہ ہمارے مدارس میں ہم کن بچوں کو بھیجتے ہیں, عموماً ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں سکولوں میں نہیں جاتے یا وہاں پہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایک بچہ میٹرک میں فیل ہو جائے تو ہم اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. تو جب اس طرح کی مشکل پیش آئے گی تو وہ افسوس کی بات ہے. جب ایک بچہ میٹرک پاس نہیں کر سکتا تو اس کو ہم نے بنا دیا کہ آپ جو ہے دین کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے لوگوں کی ہدایت کریں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس نظام میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ایسے بچوں کو ہمیں اس طرف بھیجنا چاہیے جو دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہوں.
ٹھیک ہے.
باقی رہا دنیاوی سسٹم اور یونیورسٹیوں کا سسٹم, تو اس میں بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ وہی سسٹم ہے جو 1835 میں لارڈ میکالے نے, جس کا منٹس آن لارڈ یعنی ایجوکیشن پہ اس نے دیے تھے, تو ابھی تک وہی چل رہا ہے. اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر ہم اس میں تھوڑی بہت اصلاحات کر لیں تو یہ ایک اچھا سسٹم ہے. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد انڈیا پاکستان میں جو ہے یہ سسٹم وضع کیا تھا, ایسا نہیں ہے, اس کی بہت بڑی بیک ہے. اور دیکھیں کہ آج اتنا عرصہ 70-80 سال انگریزوں کے جانے کے بعد بھی یہ چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ جواب دے رہا ہے, لیکن اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے.
قصور عباس علوی صاحب, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بہت بہترین طریقے سے آپ نے ہر پہلو سے بہرحال اپنے ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیے, خود بھی آپ نے روشنی ڈالی, اور امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہو گفتگو آپ کی. اور ہمارے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں ان اس تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے میں, یہ سوچیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو تبدیل کرنے میں, اگر وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ان سے درخواست کریں گے کہ بہرحال میں نے یہ نہیں کہتا کہ قصور عباس علوی صاحب کی باتیں مان لی جائیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہاں 5 منٹ بیٹھ کے سوچیں کہ آیا یہ درست ہے, آیا یہ صحیح ہے کہ مثال کے طور پہ جو بچہ کہیں کسی اسکول میں کسی کالج میں اس کو داخلہ نہیں ملتا تو اس کو ہم مدرسے میں بھیج دیتے ہیں, تو یہ ہو تو ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام میں جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے سربراہ جو ہیں, حکمران جو ہیں, ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف اپنے ملکوں کو ممالک کو لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ سے شکریہ. جی روح,
بہت شکریہ خرم آپ کا بھی اور محترم قصور عباس علوی صاحب کا بھی. ہم یہاں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں آئے اور اس بہترین طریقے سے نئے ہفتے کے موضوع پر جو ہے روشنی ڈالی. ناظرین, یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. آخری حصہ ہمارے پروگرام کا پہنچ چکا ہے اور امداد اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں بھائی حسن بھائی کہاں ہیں. حسن بھائی کو ہم جو ہے سنیچر کے دن آپ کی خدمت میں لے آئیں گے, آپ حکم کریں. اچھا جمعہ کے دن بارے چھٹی ہے انشاء, ورنہ جمعہ کے دن ہی ملنا بلا لیتے. یہاں پر جو ہے میں بتاتا چلوں ہمارے ناظرین کہ اگلا ہفتہ بہت اہم ہفتہ ہے, بہت اہم ہفتہ ہے, بہت اہم ہفتہ ہے, اور اس میں ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ بہت بہت ضروری ہے. ہفتہ وحدت ہے, یہ وہ ہفتہ ہے جو پوری دنیا کو یہ دکھاتا ہے, بتاتا ہے, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہ کہ ان کے کہنے پر یہ اس ہفتے کو بہرحال رکھا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہا.
مسلمان آپس میں
بھائی بھائی ہیں, بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کوئی چھوٹے موٹے فرق ہیں تو وہ ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی انقلاب اسلامی کے بعد. اور اسی سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پورا ہفتہ, اس پورے ہفتے کو جشن منایا جائے. جشن منانے کا تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اور بہرحال
تمام اختلافات کو مٹا کر آپس میں جو دلی ہم آہنگی جو ہوتی ہے وہ رکھ کر بالکل,
اور یہ اہمیت کا حامل ہے. بہرحال ہفتے کے سنیچر کے دن ڈاکٹر اجمل خان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. مسلمانوں میں وحدت اور اخوت قائم کرنے میں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار. اور دوسری طرف اسلام آباد اسٹوڈیو سے ملک غزنفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
بالکل
اسلام آباد اسٹوڈیو سے.
جی ہاں, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے, خوشیوں سے بھرا ہوا گزرے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردیزی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.